سنیچر 4 نومبر کے سیلبین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیا بعید کے 11 روزہ دورے پر روانہ، لیکن خطے کے ممالک کے لیے کیا لے جا رہے ہیں اور کیا لانا چاہیں گے؟
روڈ میپ نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ ایشیا کو آگے کا کیا منظر دکھانا چاہتے ہیں، اس کو کس منزل تک لے جانا چاہتے ہیں، کس راستے سے لے جانا چاہتے ہیں۔
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دورہ صدارت کے پہلے ایشیائی دورے کا جلد ہی آغاز کرنے والے ہیں، جہاں وہ جاپان سے ہوتے ہوئے جنوبی کوریا، چین، ویتنام اور فلپائن جائیں گے۔ ان کے اس دورے میں شمالی کوریا کے متنازع جوہری پروگرام کا موضوع غالب رہنے کا امکان ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دورے کا آغاز امریکہ کے ایشیا میں اہم ترین اتحادی جاپان اور جنوبی کوریا سے کریں گے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر کے دورہ ایشیا کو جزیرہ نما کوریا میں پائی جانے والی شدید کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے، تاہم اس دورے سے قبل آج وہ ہوائی پہنچے، جہاں عسکری حکام نے انہیں علاقائی سیکیورٹی کے مسائل پر بریفنگ دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے ہمراہ پرل ہاربر کا دورہ بھی کیا اور یادگار پر پھول چڑھائے۔ پرل ہاربر وہ مقام ہے جہاں 7 دسمبر 1941 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانیوں کے حملے میں امریکی بحری جہاز ڈوب گیا تھا اور درجنوں اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔
لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے اپنی زندگی کو لاحق خطرات کی وجہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر شدید تنقید کی ہے اور کہا کہ ایران جہاں گیا وہاں خوف اور تباہی پھیلائی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقدہ ایک نیوز کانفرنس میں اچانک مستعفی ہونے کا اعلان کر کے انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔
اننا نعیش اجواء شبیہ،
سعد حریری کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں جیسی کہ رفیق حریری کے قتل سے پہلے تھی۔ میں نے اپنے قتل کے درپردہ کوششوں کو محسوس کیا ہے اور ان کی بنیاد شہید رفیق حریری کے وہ اصول اور انقلاب سیدا کے اقدار ہیں جن پر میں یقین رکھتا ہوں، اور کیونکہ میں لبنان کے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی ایسی کوئی بات مجھے قابل قبول ہے جو ان اقدار کی نفی کرتی ہو، اس لیے میں لبنانی حکومت سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ سعد حریری کے والد رفیق حریری سن 2005 میں ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے اور اس کے بعد ملک میں مشہور مظاہرے شروع ہوئے جنہیں سیڈر انقلاب یا انقلاب دیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لہدگی پسندوں نے انڈین حکومتی مذاکرات کار کی تعیناتی کو مسترد کرتے ہوئے اسے بندوق کی نوک پر بات چیت کا خطرناک عمل قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ انڈین حکومت نے کشمیر میں طویل کشیدگی کے بعد لہدگی پسندی کے رجحان اور مسلح تشدد کے خاتمے کے لیے خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ دانشور شرما کو کشمیر کے لیے مصالحت کار کے طور پر تعینات کیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
پاکستان کے دفتر خارجہ اور کشمیر کے علیحدگی پسند اتحاد حریت کانفرنس نے اس عمل کو غیر سنجیدہ قرار دے کر مسترد کیا ہے۔ تاہم پیر کو کشمیر آ رہے مسٹر شرما کو یقین ہے کہ وہ حالات میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔
امیڈیٹ تو ضرورت یہ ہے کہ وہاں شانتی بحال ہو، وہاں جاب کریٹ ہو، یوتھ سبھی وائلنس کو پات کے چھوڑ کو چھوڑ کر دیش کے کنسٹرکشن میں جموں اینڈ کشمیر کے وکاس میں شامل ہوں، اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سفلتا ضرور ملے گی۔
اس دوران علیحدگی پسندوں نے مذاکرات کے عمل کو ناگزیر بتایا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کرنے، سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کرنے اور حریت رہنماؤں پر قدغنے لگانے سے مذاکرات بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے علیحدگی پسند رہنماؤں اور ان کے رشتہ داروں کو بھارت کے وفاقی تفتیشی ادارہ این آئی اے کی طرف سے بھی چھاپوں اور گرفتاریوں کا سامنا ہے۔
جرمنی کے شہر بون میں 6,000 افراد سڑکوں پر ریلی نکال رہے ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ عالمی حدت سے نمٹنے کے لیے یقینی اقدامات لیے جائیں۔ مظاہرین نے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ چلو کوئلے کا استعمال بند کرو۔ واضح رہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کا سالانہ سربراہ اجلاس پیر سے بون میں ہی شروع ہونے والا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے متعلق طے پانے والے پیرس معاہدے سے نکلنے کے اعلان کے بعد سے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ بین الاقوامی جرائم کی عدالت کی پروسیکیوٹر فاتو بنسوڈا افغان جنگ میں مبینہ جنگی جرائم کے ارتکاب پر باضابطہ تحقیقات کرانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کے قابل یقین شواہد موجود ہیں کہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہوا۔ چین نے نئی آئین سازی کے ذریعے قومی ترانے کی بے حرمتی کرنے والوں کی سزا میں اضافہ کیا ہے اور اس میں ہانگ کانگ اور مکاؤ کے نیم خود مختار علاقوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق قومی ترانے کا مذاق اڑانا ایک مجرمانہ کارروائی ہوگی جس کی سزا 3 سال قید ہوگی۔ اور شام میں روس کی حمایت یافتہ حکومت نواز فورسز سرحد کے ساتھ ایک قصبے کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں جہاں شدت پسند دولت اسلامیہ گروپ کا قبضہ ہے۔ دیر الزور نامی شہر کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینے کے ایک روز بعد ہی شامی فوج البو کمال نامی شہر پر دوبارہ قبضے کے لیے ایک جارحانہ کارروائی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یہ پروگرام شروع کرتے ہیں امریکہ کے صدر کے ایشیا کے دورے کی بات سے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیا بعید کا 11 روزہ دورہ شروع کرنے سے پہلے آج ہوائی پہنچے، جہاں عسکری حکام نے انہیں پیسیفک کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز میں علاقائی سیکیورٹی کے مسائل پر بریفنگ دی۔ امریکی صدر کے دورے ایشیا کو جزیرہ نما کوریا میں پائی جانے والی شدید کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ سنیے نازیہ گلزار سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دور صدارت کا پہلا ایشیائی دورہ ایک ایسے وقت پر کر رہے ہیں جب جزیرہ نما کوریا میں صورتحال انتہائی تناؤ کا شکار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دورہ ایشیا پر روانگی سے قبل آج ہوائی پہنچے۔ ہوائی میں انہوں نے مختصر قیام کیا۔ اس دوران انہیں امریکی پیسیفک کمانڈ کی طرف سے حساس بریفنگ دی گئی۔ صدر اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ پرل ہاربر پر گئے اور یادگار پر پھول چڑھائے۔ پرل ہاربر وہ مقام ہے جہاں 7 دسمبر 1941 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانیوں کے حملے میں امریکی بحری جہاز ڈوب گیا تھا اور درجنوں اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ صدر ٹرمپ اپنے دورے کا آغاز امریکہ کے ایشیا میں اہم ترین اتحادی جاپان اور جنوبی کوریا سے کریں گے۔ تجارتی پالیسیوں سے لے کر صدر ٹرمپ کے طرز عمل اور رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ دورہ مختلف نوعیت کی مشکلات پیش کرے گا، جس کے بارے میں چیدہ چیدہ معلومات اور اہم معاملات جو اس دورے میں زیر بحث آئیں گے۔ لیکن توقع ہے کہ ان دونوں ممالک میں ان کی گفتگو کا محور شمالی کوریا ہوگا، کیونکہ سخت معاشی پابندیوں کے باوجود شمالی کوریا کے رہنما کم یونگ ان نے ہتھیاروں کی تیاری روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر صدر ٹرمپ مختلف رہنماؤں سے ملاقات میں صرف شمالی کوریا کے مسئلے پر بات کریں گے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ کسی اتفاقی رائے پر پہنچیں۔ چین چونکہ شمالی کوریا کا مرکزی اتحادی اور اصل معاشی مدد فراہم کرنے والا ساتھی ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ چین سے شمالی کوریا کے خلاف پابندیاں جاری رکھنے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دورے کے اس مرحلے میں ماہرین کی نظر میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا صدر ٹرمپ چین سے تجارت کے معاملے پر سخت موقف اپنائیں گے یا نہیں، جبکہ صدر ٹرمپ ماضی میں چین کی تجارتی پالیسیوں پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ برس دسمبر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ چین امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کے تقاضے بھی پورے نہیں کر رہا۔
تفصیل بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ اور امریکی صدر کے اس دورے پر میں نے پھر بات کی نجی تحقیقاتی ادارے جیو پولیٹیکل فیوچرز کے کامران بخاری سے۔ ان سے پوچھا کہ صدر ٹرمپ اس دورے سے حاصل کیا کرنا چاہیں گے، کیونکہ وہ تو عالمی امور پر امریکہ کے قائدانہ کردار کو ختم کرنے کی بات کرتے آئے ہیں، تو ایسے میں مشرق بعید کے اس دورے سے وہ کیا حاصل کر پائیں گے؟
تو تین باتیں جو ہیں وہ اہم ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں گفتگو کی تھی، جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو انہوں نے نعرے لگائے تھے، تو ظاہر ہے وہ تو ایک الیکشن کے پس منظر میں جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں۔ حقیقت میں ان کو دنیا چلانی ہے۔ جب وہ امریکہ کے صدر بن گئے، امریکہ دنیا کا سپر پاور ہے اور چائنا جو ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، और नॉर्थ कोरिया का इश्यू चल रहा है, फिलिपीन जो है वो ग्रेविटेट करने की कोशिश कर रहा है चाइना की तरफ, तो ऐसे हालात में जो है वो कैंपेन की बातें तो पीछे रह जाती हैं। तो जाहिर है अब वो चाहते हैं कि वहां जाकर तो एक तो वो बिल्कुल भी कैंपेन से हट के बात नहीं करना चाहते। तो इस जमन में मैं कहूँगा कि चाइना से जो है वो कुछ इस किस्म का तावन चाह रहे हैं कि एक तो वो अपने देश को बता सकें कि देखिए मैंने आपसे कहा कि हम जो है चाइना के साथ ट्रेड के हालात बेहतर करेंगे, देखें मैंने कर दिया। तो एक तो वो उनका पहलू है। दूसरा जो है वो सिक्योरिटी का पहलू है। नॉर्थ कोरिया की जो रेजीम है वो
जी
उस तरह चाइना के असर रसूख जो है उसके ऊपर से जो है वो तहलील होता जा रहा है। तो जाहिर है कोई नई राह इख्तियार करनी है कि किसी तरीके से ये न्यूक्लियर ताकत ना बन सके, न्यूक्लियर वेपन ताकत ना बन सके। तो मैं समझता हूँ ये बुनियादी बातें हैं, मजीद बाकी सब तो फिर वो जो दौरे में होता है वो होगा।
तो शुमाली कोरिया का मामला है वो कितना अहम हिस्सा है इस दौरे का, और वो क्या खित्ते के दूसरे ममालिक को वो क्या पेशकश करेंगे कि वो शुमाली कोरिया के खिलाफ अमेरिका के साथ मुत्तहिद रहें, खासकर चीन के बारे में अगर हम बात करें।
जी वो बड़े अच्छे से चीन से बातचीत चल रही है कि भाई आप जो है अपना सरसुख इस्तेमाल करें, ठीक है आपका वो वाला सरसुख नहीं है शुमाली कोरिया के ऊपर, लेकिन फिर भी आप जो हम समझते हैं कि आप पूरी तरीके से वो नहीं कर रही है, वही बात है पाकिस्तान के साथ की जाती है कि ठीक है आप तावन कर रहे हैं अफगानिस्तान के जो है ना ऊपर, लेकिन आपको टू मोर वाली बात कि भाई आप जो है मजीद कर सकते हैं लेकिन करना चाहते नहीं किसी वजह से, तो हम आपसे मजीद दावत की जो है ना उम्मीद लेके आए हैं, उम्मीद रखते हैं। तो एक तो ये है, जहां तक शुमाली कोरिया का ताल्लुक है उसमें एक तो चीन का एलिमेंट तो है ही है। जापान की नई हुकूमत और वजीर आजम जो है शिंजो आबे भारी अक्सरियत से जो है उनकी इलेक्शन में जो है ना वापसी हुई है, तो वो इस वक्त जापान का जो एक न्यूट्रल मिलिट्री स्टैंड रहा है तब से जो है दूसरी जंग अजीम खत्म हुई है उसको तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर है वो एक हार्ड लाइन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं शुमाली कोरिया की तरफ। जहां तक जनूबी कोरिया का ताल्लुक है, जाहिर है सबसे ज्यादा असर जनूबी कोरिया अगर किसी किस्म की जंगी कैफियत सामने आती है तो उसका असर जो है सबसे ज्यादा जनूबी कोरिया पर पड़ेगा। तो जनूबी कोरिया हत्ता अलवस्ता कोशिश कर रहा है किसी तरीके से जो है ये मामला सुलझ जाए बगैर कशीदगी मजीद कशीदगी बढ़े हुए। अब ये सारे अनासर को किस तरीके से सदर ट्रंप लेके चलते हैं ये तो वक्त बताएगा।
ये थे जियोपॉलिटिकल फ्यूचर्स के कामरान बुखारी। डॉक्टर नजम अब्बास ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट के मुहक्किक हैं। मैंने उनसे पूछा कि उनको क्या लगता है कि सदर ट्रंप के पास क्या कुछ है इस एशियाई दौरे पर खित्ते के ममालिक को बताने के लिए या उनको देने के लिए।
देखिए जो पैगाम इस वक्त अमरीका से आ रहा है और अमरीका के ज़राए अब्लाग से आ रहा है वो ये है कि वहाँ पर दाखिली सियासत की धक्कम पेल इतनी है कि जो अमरीकी क़यादत है उस वक्त उसके पास इस वक्त एक वाज़े रोड मैप जो है वो नक्शे अमल नहीं है उनके लिए कि वो एशिया को आगे का क्या मंजर दिखाना चाहते हैं, उसको किस मंजिल तक ले जाना चाहते हैं, किस रास्ते से ले जाना चाहते हैं और किन अहदाफ के हुसूल में वो अपने एशियाई पार्टनरों की मदद करेंगे। ये सवालात जो हैं वो इस वक्त जो है वो वॉशिंगटन से भी देखे जाएं या फर्ज कीजिए मनीला से जहां पर आसियान की 50वीं आसियान जो एशियाई इलाकाई ताबुन की जो तंजीम है उसकी 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है या एपेक में जाएं जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वहां से ये तमाम चीजें एक धुंधलाई हुई दूरबीन से नजर आती हैं जहां से मंजर जो है वो साफ दिखाई नहीं देता।
तो ये जो चीन बड़ी सरगर्मी से बहरुल काहिल के खित्ते के तमाम ममालिक से आज़ादाना तिजारत को फ़रोग दे रहा है तो ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ी तो खित्ते के जो ममालिक हैं वो तजारती मैदान में किसके साथ खड़े होंगे आपके ख्याल में, चीन के साथ या अमरीका के साथ?
खारजा मूर में ना कभी मुस्तकिल दुश्मन होता है ना मुस्तकिल दोस्त होता है, सिर्फ अपने मफाद मुस्तकिल होते हैं। इस उसूल की रूह से एशियाई ममालिक का अपना इक्तिसादी मफाद और इलाकाई सलामती जिस कुव्वत से भी हासिल होगा वो उससे हासिल वो उसकी तगदो करेंगे। एक तरफ तो दाखिली सियासत में अमेरिका से जो है वो कशमकश का पैगाम आता है, लेकिन कुछ दिनों पहले हमें बीजिंग से चीनी क़यादत की इस वक्त मीटिंग हुई थी 19वीं मरकजी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की, उससे एक प्रोजेक्शन मिलता है कुव्वत का, यकजहती का, कि पूरी कौम अपने मौजूदा सदर जो है शी जिनपिंग उनके साथ यकजा है और चीन को आलमी स्टेज पर एक मरकजी किरदार के तौर पे देखना चाहती है। ये जो इकाई है ये हमें पैगाम वाशिंगटन से इस वक्त नहीं मिलता।
जो तजारत का मामला है वो आप समझते हैं सदर ट्रंप का कितना अहम हिस्सा होगा या नहीं होगा?
अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो चीज़ों का जिक्र किया था कि जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी, उन्होंने कहा था कि अमेरिका एक फाल किरदार अदा नहीं करना चाहता और जो है वो उससे वो उन्होंने कहा कि हम पीछे हटना चाहते हैं। इससे अमरीकी मफादात को उस खित्ते में मेरा ख्याल है काफ़ी नुकसान हुआ है। और अगर आप ये देखें कि किन ज़रूरत के किन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आसियान का क़याम अमल में आया था और उसके बाद ये जो एपेक है वो यही था कि खित्ते में एतमाद बढ़ाया जाए आपस में और तिजारती ताल्लुकात को इजाफा किया जाए और तावुन जो है वो उसके रास्ते में अगर कोई रुकावटें हैं वो दूर की जाएं। तो अगर हम देखें कि इनको कैसे चीन ने जो है एड्रेस किया है तो हमें एक बहुत क्लियर रोड मैप नज़र आता है, हमें एक क्लियर माइलस्टोन से नज़र आते हैं और हमें ये क्लियर नज़र आता है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो किस जानिब बढ़ रहा है। जो एक तरीके से कंटिन्यूटी है, तसलसल है चीन का के अपने जो अपने नज़दीकी ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, उनको तावुन के जरिए उनका दिल जीतना, उनको करीब लाना और उनके यहाँ सरमायाकारी करना और तिजारत को फ़रोग देना, ये जो एक इसमें एक नई शिद्दत आई है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके मुकाबले में अमेरिका जो है इसमें एक क्लियर वाजे मैसेज जो है अपने जो मुतवक्को एक शरीक कार हैं या तावुन में शरीक हैं उनको ये नहीं दे पाया है।
ये थे ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर नजम अब्बास जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एशिया बईद के दौरे पर तबसरा कर रहे थे। उधर लुबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए ईरान पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये फ़ैसला अपनी ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात के बायस किया है। साद हरीरी ने सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाद में मुनक़िदा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अचानक मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। BBC उर्दू .com की रिपोर्ट अब सुनिए आरिफ शमीम से।
साद हरीरी के वालिद रफ़ीक हरीरी सन 2005 में एक कार बम धमाके में हलाक हो गए थे और उसके बाद मुल्क में शुरू होने वाले सीडो इनकलाब या इनकलाब दयार के दौरान पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े थे। साद हरीरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एक ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं जैसी कि रफ़ीक हरीरी के कत्ल से पहले थी। मैंने अपने कत्ल की दरपर्दा कोशों को महसूस किया है और उनकी बुनियाद शहीद रफ़ीक हरीरी के वो असूल और इनकलाब सीडो के इकदार हैं जिन पर मैं यकीन रखता हूँ, और क्योंकि मैं लुबनान के लोगों को मायूस नहीं करना चाहता और ना ही ऐसी कोई बात मुझे काबिल कबूल है जो इन इकदार की नफ़ी करती हो। उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया है कि मेरी ज़िंदगी को टारगेट करने के लिए पोशीदा मनसूबा बनाया जा रहा है। साद हरीरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ईरान पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ये कई ममालिक में खौफ और तबाही का मुजाहरा कर रहा है। साद हरीरी साल 2009 से 2011 तक लिबनान के वज़ीर आज़म रहे थे, जबकि गुज़श्ता बरस नवंबर में भी उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। साद हरीरी ने इसके साथ ईरान की हमायत याफ्ता अस्करी तंजीम हिजबुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया जिसकी लिबनान में अच्छी खासी ताकत है। ख्याल रहे कि साद हरीरी ने हालिया दिनों में ईरान मुखालिफ सऊदी अरब के मुतअद्दिद दौरे किए हैं।
BBC Urdu.com की रिपोर्ट आपने सुनी आरिफ शमीम से। और इस पर फिर मैंने बात की अमेरिका में डेलावेयर यूनिवर्सिटी के बैन अल-अक़वामी उमूर के शोबे के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान से। उनसे पूछा कि लुबनान के वज़ीर आज़म के इस्तीफे का लुबनानी सियासत पर फौरी क्या असर होगा?
देखिए, लुबनानी सियासत पे कोई असर नहीं होगा। लुबनान की जो सियासत है 1970 से इसी तरह से कैओटिक रही है। साद हरीरी 2009 से 2011 तक भी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर वहाँ पे 15-16 महीने के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। اور اس طرح سلسلہ وہاں پہ چلتے رہتا ہے. بہت ریئرلی گورنمنٹ میں سٹیبلٹی نظر آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے لبنان کی گورنمنٹ سٹرکچرڈ ہے اس میں پرائم منسٹر کا رول اتنا اہم نہیں ہے.
اچھا.
اس لیے یہ بالکل ایک پولیٹیکل جیسچر ہے, سمبولک, اور اس کا زیادہ اثر مطلب گورننس پہ تو نہیں ہوگا, لیکن سوسائٹی میں ٹینشن ضرور بڑھ جائے گا, خاص طور سے ان کے بیان کے بعد.
انہوں نے حزب اللہ اور ایران پر سخت تنقید کی, اور یہ سب سعودی عرب کے دورے کے فوری بعد ہوا. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا استعفیٰ, ان کے بیانات سعودی ایما پر ہیں؟
دو چیزیں ہوئی. پچھلے ہفتے ان کی ملاقات سعودی انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ہوئی, جو سعودی عربیہ کے وہ دورے پر تھے. تو وہاں پہ جو سعودی انٹیریئر منسٹر کے پاس سے جو کامنٹس وغیرہ آئے, انہوں نے کہا تھا کہ حزب اللہ اور ایران کا جو انفلوئنس بڑھ رہا ہے ان ملکوں میں, اس کے خلاف ہم سرپرائزنگ اناؤنسمنٹس کریں گے اور مستقبل بہتر ہو جائے گا, اس طرح کی باتیں کی تھی. اور پھر اچانک کل سعد حریری سعودی عربیہ جا کر وہاں سے ریزائن کیا, انہوں نے استعفیٰ وہاں پر دیا. یہ تو بڑی عجیب قسم کی پالیٹکس ہے کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے ملک کو جائیں اور پھر وہاں سے بیان دیں, اور پھر واپس لوٹ کے بھی آ گئے. وہ اب مشیل آن جو پریسیڈنٹ ہے ان سے ملنے والے ہیں. ان کے بیان میں انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے حزب اللہ کی طرف سے اور ایران کی طرف سے, اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. لیکن وہ فوراً واپس آ گئے. تو سعودی عربیہ میں بیان دینے کا مقصد سوائے یہ سگنل کرنے کے کہ میں سعودی پپیٹ ہوں, اس کے علاوہ اور وہ کیا سگنل بھیج رہے ہیں؟
اچھا, ویسے حزب اللہ نے عراق و شام کی خانہ جنگی میں ایرانی حمایت کے ساتھ اہم کردار ادا کیا ہے, لیکن خود لبنان کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی دوبارہ ہے. تو اب سعد حریری کے استعفے سے کہیں شام کی صورتحال کے لبنان کے اندر آ جانے کا تو خدشہ نہیں ہے؟
حزب اللہ کی جو ملٹری ڈومینیشن لبنان کے اوپر اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ حزب اللہ جو ہے سو لبنان کی فوج سے بھی زیادہ مضبوط ہے. تو حزب اللہ سے بیسیکلی کوئی کانفلکٹ لینا نہیں چاہتا لبنان کے اندر. 2009 اور 2010 کے بیچ میں یہ سعد حریری کی خود کی ملیشیا بھی ہے ان کے پاس. انہوں نے 4-5 دن تک شاید حزب اللہ سے باقاعدہ جنگ کی اور بہت بری طرح پٹائی ہو گئی ان کی. تو اس کے بعد سے کوئی سنی یا کرسچن ملیشیا نے حزب اللہ نے 2007 میں, اور جس طرح سے انہوں نے پرفارمنس دیا ہے اسرائیل کے فوج کے خلاف, انہوں نے اسرائیل کو نہ کچھ چلنے چبا دیے, تو دوسرے ملیشیاز کچھ بھی نہیں ہے. اور جب سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں سیریا اور عراق میں, وہ ملٹریلی بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں. ان کے فائٹرز کے پاس اب ایکچوئل بیٹل فیلڈ ایکسپیرینس ہے, جو نہ تو لیبنیز فوج کے پاس ہے نہ دوسرے ملیشیاز کے پاس ہے.
یہ تھے امریکی یونیورسٹی ڈیلاویر یونیورسٹی کے ڈاکٹر مقتدر خان. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے مذاکرات کار کو تعینات کر کے کشمیریوں کے ساتھ بندوق کی نوک پر بات چیت کرنے کا خطرناک عمل شروع کر دیا ہے. واضح رہے بھارتی حکومت نے انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ کو کشمیر کے لیے مصالحت کار کے طور پر تعینات کیا تھا. سنیے سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
نریندر مودی کے 3 سالہ اقتدار کے دوران کشمیر کشیدگی کی گرفت میں ہی رہا. حکومت ہند کا موقف یہ تھا کہ علیحدگی پسندی کے رجحان اور مسلح تشدد کا خاتمہ کیا جائے گا. تاہم گزشتہ ماہ حکومت نے خفیہ ادارہ انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ دینیشور پرساد کو مصالحت کار کے طور تعینات کیا. پاکستان کے دفتر خارجہ اور کشمیر کے علیحدگی پسند اتحاد حریت کانفرنس نے اس عمل کو غیر سنجیدہ قرار دے کر مسترد کیا ہے. تاہم پیر کو کشمیر آ رہے مسٹر شرما کو یقین ہے کہ وہ حالات میں تبدیلی لا سکتے ہیں.
امیڈیٹ تو ضرورت یہ ہے کہ وہاں شانتی بحال ہو, وہاں جاب کریٹ ہو, یوتھ سبھی وائلنس کو پات کے چھوڑ کر دیش کے کنسٹرکشن میں جموں اینڈ کشمیر کے وکاس میں شامل ہوں, اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ سفلتا ضرور ملے گی.
اس دوران علیحدگی پسندوں نے مذاکرات کے عمل کو ناگزیر بتایا ہے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کرنے, سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کرنے اور حریت رہنماؤں پر قدغنے لگانے سے مذاکرات بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں. گزشتہ کئی ماہ سے علیحدگی پسند رہنماؤں اور ان کے رشتہ داروں کو بھارت کے وفاقی تفتیشی ادارہ NIA کی طرف سے بھی چھاپوں اور گرفتاریوں کا سامنا ہے. دنیشور شرما کی کشمیر آمد سے پہلے ہی متحدہ مزاحمتی فورم کے رہنما یاسین ملک کے نام بھی ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس میں $1,00,000 کی رقم لینے کے پرانے کیس کے سلسلے میں ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ کشمیریوں کے ساتھ بندوق کی نوک پر بات چیت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یاسین ملک نے جیلوں میں قید سینکڑوں کشمیریوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
جیلوں میں بھی بزرگ، علیل، بچے سب بند ہیں۔ یہاں جو اس وقت موجودہ کٹ پتلی سرکار ہے، انہوں نے ہیلنگ ٹچ کی باتیں کی، لیکن انہوں نے کسی بھی کشمیری کو نہیں بخشا۔ بچوں سے لے کر بزرگ تر اس وقت جیل خانوں میں بند پڑے ہوئے ہیں۔
واضح رہے یاسین ملک، سعید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق نے مشترکہ طور پر انسانی حقوق کے مقامی کمیشن میں ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں قیدیوں کے ساتھ ہو رہے سلوک پر مداخلت کی اپیل کی گئی ہے۔ کمیشن نے اس سلسلے میں حکومت سے 2 ہفتوں کے اندر اندر وضاحت طلب کی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ہمارے نامہ نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبید ملک سے۔
انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے پہلے 2 روزہ میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پہلے دن کے اختتام پر 6 وکٹوں کے نقصان پر 349 رنز بنائے۔ یاد رہے کہ انگلینڈ کی ٹیم میں معین علی اور سٹیون فن انفٹ ہونے کی وجہ سے شامل نہیں۔ آج میچ کے پہلے دن آسٹریلیا نے 91 اوورز کروائے، جبکہ انگلینڈ کی ابھی 4 وکٹیں باقی ہیں۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرا میں رگبی لیگ ورلڈ کپ میں ہونے والے آج کے مقابلوں میں نیوزی لینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو شکست دی، جبکہ انگلینڈ کا مقابلہ لبنان سے ہو رہا ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر لبنان 2 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے، جبکہ انگلینڈ تیسرے نمبر پر ہے۔ فرانس میں جاری پیرس ماسٹرز میں آج 2 سیمی فائنل کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے سیمی فائنل میں امریکہ کے جان آسنز اور سربیا کے کوالیفائر پلیئر فلپ کیراجنوویچ کے درمیان مقابلہ ہوگا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں امریکہ کے جیک سوک اور جولین بینٹوو مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے 8 سے 12 نومبر تک جاری رہنے والے آسٹریلیا ہاکی فیسٹیول کے لیے 16 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان محمد عرفان سینئر ہوں گے، جبکہ آسٹریلیا ہاکی فیسٹیول میں پاکستان، میزبان آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان کی ٹیمز حصہ لیں گی۔ نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل آج راجکوٹ میں کھیلا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہونے والے میچ میں انڈیا نے نیوزی لینڈ کو 53 رن سے شکست دی تھی، اور یہ انڈیا کے مشہور لیفٹ آرم فاسٹ بالر آشیش نہرا کا آخری T20 میچ تھا۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے 33 سالہ فاسٹ بالر سعد الطاف نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ سعد نے قائد اعظم ٹرافی میں فاٹا کے خلاف ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں 141 رنز دے کر 16 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ ان سے پہلے یہ ریکارڈ سہیل خان کے پاس تھا، جنہوں نے 2007 میں دونوں اننگز میں 189 رنز دے کر 16 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔
خبریں آپ نے سنی عبید ملک سے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی اکلوتی بیٹی دینا واڈیا اپنی زندگی میں چند ہی مرتبہ پاکستان آئیں۔ سن 2004 میں ان کو کرکٹ میچ کے لیے یہاں مدعو کیا گیا۔ ان کو مدعو شہریار خان نے کیا، اور دورے کی یادیں سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ اس وقت سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کا، سنیے شمائلہ خان سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دورے صدارت کے پہلے ایشیائی دورے کا جلد ہی آغاز کرنے والے ہیں، جہاں وہ جاپان سے ہوتے ہوئے جنوبی کوریا، چین، ویتنام اور فلپائن جائیں گے۔ ان کے اس دورے میں شمالی کوریا کے متنازع جوہری پروگرام کا موضوع غالب رہنے کا امکان ہے۔ افغانستان کی دارالحکومت کابل کی ایک عدالت نے ملک کے پہلے نائب صدر عبد الراشد دوستم کے لیے کام کرنے والے 7 باڈی گارڈز پر ان کے ایک سیاسی حریف کو اغوا کرنے اور جنسی حملے کرنے کا مجرم قرار دیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے اپنی زندگی کو لاحق خطرات کی وجہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ایران جہاں گیا وہاں خوف اور تباہی پھیلائی۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پیر سے جرمنی کے شہر بان میں اقوام متحدہ کا سربراہ اجلاس ہونے والا ہے، تاہم اس سے قبل آج وہاں قریب 6,000 افراد سڑکوں پر ریلی نکال رہے ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ عالمی حدت سے نمٹنے کے لیے یقینی اقدامات کیے جائیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی شمائلہ خان سے، سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں 10 ایسے افراد کے لاشوں کی اجتماعی تدفین کی گئی ہے جو کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے سول ہسپتال کوئٹہ کے مردہ خانے میں پڑی ہوئی تھیں۔ ان افراد کی تدفین کوئٹہ کے نواحی علاقے دشت میں کی گئی، جس پر لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز نے اعتراض کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ پریس کلب کے قریب لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بکرتالی کیمپ میں لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے بتایا کہ سرکاری حکام نے ان 10 افراد کی لاشیں عیدی کے رضاکاروں کے حوالے کی تھی، جنہوں نے ان کی تدفین کی۔
ان کے لوگوں کو کسی کو نہ اٹھانے دیتے ہیں، نہ ان کے لوائکین کو یہ اطلاع کر دیتے ہیں۔ جہاں بھی ان کو مارا، ٹارگٹ کلنگ کیا، تو انہوں نے ایک مہینہ رکھا۔ ایڈی سینٹر کا جو ہے نا، ان کو کہہ دیا کہ ان کو اٹھا کے جا کے کسی جگہ دفن کر کے آ جاؤ، تو ایڈی سینٹر والوں نے اٹھا کے ان کو جا کے دفنا دیا۔
ماما قدیر نے دعویٰ کیا کہ یہ ان افراد کی لاشیں ہیں جن کو لاپتہ کیا گیا تھا۔
یہ سارے ہیں لاپتہ افراد، لیکن ان کو لینے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے ڈر کی وجہ سے۔ آپ کم از کم لوائکین کو اطلاع دو، اگر لوائکین کو اطلاع نہیں کر سکتے تو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز 8 سال سے یہی کام کر رہا ہے، لاپتہ افراد مسخ شدہ لاشوں کے بارے میں کام کر رہا ہے، تو کم از کم ہمیں اطلاع کر دو، ہم جا کے ان کے لوائکین کو لاتے ہیں۔
ماما قدیر کا کہنا تھا کہ تنظیم کی جانب سے سرکاری حکام سے مارے جانے والے ایسے افراد کی لاشوں کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کرنے کے علاوہ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھی مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔
پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ اس بارے میں کہا کہ بھائی ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک کہ آپ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرائیں گے اس وقت تک کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لاش کس کا ہے۔
بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں یا کسی نجی خیراتی ادارے کے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ طویل عرصے تک وہاں بڑی تعداد میں لاشوں کو رکھا جائے۔ اس صورتحال کے باعث ان افراد کو اجتماعی تدفین کے لیے عیدی سینٹر یا دیگر اداروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ عیدی کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ارما لاشوں کی اجتماعی تدفین کرتے ہیں۔ اہلکار کے مطابق مشرقی بائی پاس کے علاقے میں جو قبرستان تھا اس میں جگہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب دشت میں اس مقصد کے لیے مزید 2 ایکڑ اراضی حاصل کی گئی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایسی لاشوں کی تدفین سے قبل ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کے مطالبے کو جائز قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے کمیشن کے بلوچستان شاخ کے سربراہ ابیب طاہر ایڈوکیٹ کا فون پر کہنا تھا،
انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور یہ سٹیٹ کی ریسپانسیبلٹی ہے کہ وہ جتنے لوگ ڈیڈ باڈیز ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں پڑے ہوتے ہیں ان کا ایک باقاعدہ جو ہے نا ڈیٹا رکھنا چاہیے ان کو، اور ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ان کو دفنانا چاہیے۔
حکومت کا موقف جاننے کے لیے متعدد بار کوشش کے باوجود متعلقہ سرکاری حکام نے سلسلے میں بات نہیں کی، تاہم ان افراد کی ہلاکت کے وقت سیکورٹی سے متعلق اداروں کے اہلکاروں کا یہ موقف سامنے آتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق عسکریت پسند اور شدت پسند تنظیموں سے تھا اور وہ مقابلے میں مارے گئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک نوجوان لڑکی کو زبردستی برہنہ گلیوں میں گھمانے کے الزام میں گرفتار 8 ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ ایک مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں۔ سنیے پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
یہ واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی 80 کلومیٹر دور تحصیل درابن کے علاقے چودوان میں پیش آیا۔ تھانہ چودوان کے پولیس انسپیکٹر بشارت خان نے بی بی سی کو بتایا کہ 8 ملزمان کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان ملزمان کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کو 4 روز پہلے گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ بشارت خان نے بتایا کہ اس واقعے کا اہم ملزم سجاول تحال مفرور ہے اور پولیس سجاول کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی ہے، جسے جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ واقعہ 27 اکتوبر کے دن پیش آیا، جب 16 سالہ لڑکی کو غیرت کے نام پر برہنہ کر کے گلیوں میں گھمایا گیا تھا۔ متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھاڑے گئے اور پھر اسے جنگل میں پھینک دیا گیا تھا۔
پانی بھر کر سب لے آتے ہیں گلی سنا اولاد گھر کا پہنچے ہیں، پھر اس جاول دے گھر کا نکل آن ڈہ جنے ساڑے اتے پہنچ گئے۔
متاثرہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہم تالاب سے پانی بھر کر گھر لا رہے تھے، میرے ساتھ 2 لڑکیاں اور میری 2 کزنیں تھیں، ہمارے سامنے 10 افراد کھڑے تھے، مجھے دھکا دیا تو میں گر گئی، جس سے میرے پاس پانی کا برتن بھی گر گیا۔ اس کے بعد ملزمان نے میرے کپڑے کینچی سے پھاڑ دیے اور میری کزنز نے مجھے دوپٹہ دیا، لیکن وہ بھی ملزمان نے چھین کر پھینک دیا۔ یہ تھے متاثرہ لڑکی کے الفاظ۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے گاؤں کی گلیوں میں آئی تو وہاں دیوار پر مسلح افراد موجود تھے۔ اس نے اپنی بچی کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھیجو۔ ایک پولیس اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ لڑکی کو مکمل برہنہ نہیں کیا گیا تھا، بس بازو کے قریب قمیض پھاڑ دی گئی تھی۔ تفصیل کچھ یوں معلوم ہوئی ہے کہ کوئی 3 سال پہلے متاثرہ لڑکی کے بھائی پر یہ الزام عائد تھا کہ اس نے ملزمان میں سے کسی ایک کی بیٹی کو موبائل فون دیا تھا جس پر وہ باتیں کرتے تھے۔ یہ معاملہ جب سب کو معلوم ہوا تو اس پر مقامی سطح پر پنچایت بیٹھی اور لڑکی کے بھائی کو 2.5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا، جو لڑکے نے ادا کر دیا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس فدا حسین نے ایک اخباری کانفرنس میں بتایا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔
اس کے اوپر بھی میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دوں، جو ایس پی صدر جو ہیں، ایس پی رینک افسر جو ہے، وہ صرف اس ایک چیز کی انکوائری کر رہا ہے کہ لوکل پولیس کی طرف سے یا کسی بھی حوالے سے، کسی بھی رینک، کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی غفلت، کوئی کمی، کوئی چیز پائی گئی تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کل تک رپورٹ ان کی بھی آ جائے گی، اس رپورٹ کی روشنی میں ہم وہ بھی ایکشن لیں گے، اور جہاں پہ بھی جو بھی قصوروار پایا گیا ہماری طرف سے، ڈپارٹمنٹ کے اندر سے اور جس رینک کا بھی ہو، انشاءاللہ تعالی اس کو تو ہم اس حساب سے سزا دیں گے۔ نہیں، ہمارے پاس تو انفارمیشن نہیں، آف کورس وہ جو واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا اس کے بعد تو جیسے ایک ماحول ہوتا ہے اس میں تو آپ کو خود پتہ ہے، ڈر تو بندہ جاتا ہے، لیکن اس میں ہم نے پوری وہاں پہ ان کے گھر میں بھی پروٹیکشن لگائی ہوئی ہے اور پوری انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ رہیں گے۔ اس کیس کو فائنل جب تک یہ اپنے منطقی انجام تک یہ کیس نہیں پہنچتا، ہم پورے خاندان کو اور بچی کو ہم تحفظ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔
چودوان کوہ سلیمان کے قریب ایک میدانی علاقہ ہے جسے دامان بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، پینے کے پانی کی یہاں شدید قلت ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر لاہور کی ایک عدالت نے قتل کے ایک مجرم کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ عدالت نے ایسا انسانی حقوق کی ایک تنظیم کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے کیا، جس میں استدعا کی گئی تھی کہ مجرم کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ لاہور سے عمر دراز کی رپورٹ۔
پاکستان کے شہر لاہور میں سنیچر کے روز ایک ضلعی عدالت نے قتل کے مجرم 63 سالہ سلیم احمد کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد رکوا دیا ہے۔ سلیم احمد کو رواں ماہ کی 7 تاریخ کو پھانسی پر لٹکایا جانا تھا، جس کے لیے ان کے بلیک وارنٹ جاری کیے جا چکے تھے۔ تاہم ضلعی عدالت کے جج عابد حسین قریشی نے انسانی حقوق کی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے پھانسی پر عمل درآمد روکنے کا حکم صادر کیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ سلیم احمد کا دماغی توازن درست نہیں اور انہیں باضابطہ طور پر نفسیاتی مریض قرار دیا جا چکا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی ترجمان رمل محی الدین کا کہنا تھا کہ سلیم احمد کی دماغی حالت کے حوالے سے تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔
We have a report, a 2013 medical report. That basically, جو PIMH کی طرف سے ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ، ان وچ دے سیڈ دیٹ ہی سفرز فرام اے سائیکیٹرک النس، اور پچھلے 4 سالوں سے وہ اینٹی سائیکوسس میڈیسن پہ۔
ضلعی عدالت نے پھانسی کے وارنٹ پر عمل درآمد کو معطل کرتے ہوئے جیل حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سلیم احمد کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ رواں ماہ کی 8 تاریخ کو عدالت میں پیش کریں، جس کے بعد عدالت باضابطہ طور پر مقدمہ کی سماعت کا آغاز کرے گی۔ اپنی درخواست میں جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی وکیل نے موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان میں جیل کے قوانین کے مطابق سلیم احمد کو پھانسی نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کا دماغی توازن درست نہیں۔ سلیم احمد کو سن 2001 میں اپنی بہن کو قتل کرنے کے جرم میں عدالت نے سن 2004 میں مجرم قرار دیا تھا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی ان کی سزا کے خلاف اپیل کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد ان کی پھانسی کے بلیک وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی ترجمان کے مطابق سپریم کورٹ کے سامنے سلیم احمد کی دماغی حالت کے حوالے سے حقائق لائے ہی نہیں گئے تھے، اسی بنا پر ایک مرتبہ پھر ان کی تنظیم نے از خود ضلعی عدالت میں یہ حقائق پیش کر کے سلیم احمد کی پھانسی روکنے کی استدعا کی تھی، جسے منظور کر لیا گیا۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اب بانی پاکستان محمد علی جناح کی اکلوتی بیٹی دینا واڈیا کا 2 روز پہلے نیو یارک میں انتقال ہوا۔ وہ کبھی پاکستان میں نہیں رہیں، البتہ اپنے والد اور بعد میں اپنی پھپھو کے انتقال کے موقع پر آئیں، لیکن سوگ کے ان مواقعوں کے علاوہ وہ سن 2004 میں بھی پاکستان گئیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین شہریار خان کی دعوت پر۔ میں نے شہریار خان سے بات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے دینا واڈیا کو کیسا پایا۔
میں نے دیکھا کہ بہت ہی ہیں، بالکل قائد کی شکل کی بہت ملتی جلتی تھی، بہت مشابہت تھی۔ واقعی وہ کوئی پبلسٹی نہیں چاہتی تھی، لیکن ظاہر ہے جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا وہ خود بخود ہی آ جاتے تھے گیٹ سے، اور جہاں وہ انٹری کرتی تھی وہاں آ جاتے تھے۔ مجھے لگا کہ انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ ان کو اتنا اعتراف پبلک پاکستان کی۔ ان کا
ویسے آپ کو کیا لگا، اتنا مطلب سن 48 میں یہ آئی تھیں، اس کے بعد پھر سن 2004 میں یہ آئیں پاکستان، تو آپ کو کیا لگا کہ ان کو مطلب یہ کافی کچھ جذباتی ہوئیں، کچھ مطلب آپ نے کیا دیکھا؟
تو وہ دکھاتی نہیں تھی، بالکل
جی
اپنے جذبات نہیں دکھاتی تھی، لیکن ظاہر ہے قائد کی بیٹی تھی اور وہ جب آئیں تو جو پبلک نے تھوڑا بہت، ہم نے تو کوئی پبلسٹی ہم نے تو نہیں کی، لیکن خود بخود ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، تو اکٹھا ہو جاتے تھے۔ تو جب وہ ہو جاتے تھے اور جب وہ آتی تھیں اور تالیاں وغیرہ بجتی تھیں ان کے آنے پر، تو مجھے لگا کہ انہیں بہت خوشی ہوئی کہ ان کا یعنی احترام کرتی ہے پبلک یہاں پر۔ پاکستان سے انہیں ایک قسم سے انسیت تو یوں تھی اپنے والد کی وجہ سے، لیکن وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ آنا نہیں چاہتی تھی، کہتی میں دور سے جو کچھ کر سکتی ہوں میں کروں گی۔ اور ان کا وہ مسئلہ بھی تھا جنا ہاؤس کا، اس میں بھی ہماری مدد مانگتی تھی، وہ انفارچونیٹلی ان کو وہ ملی نہیں۔
اچھا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت ایک پرائیویٹ انسان تھی، ان کی نجی جو زندگی تھی اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، تو یہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ احساس ہوا کہ ان کی زندگی کے بارے میں بالکل کچھ نہیں معلوم ہوا، کیونکہ بڑی کم عمر میں انہوں نے شادی کر لی تھی اور شاید علیحدگی بھی ہو گئی تھی پھر تھوڑے سالوں بعد۔
تو بعد ہو گئی،
اس کے بعد آپ کو کچھ اندازہ ہے انہوں نے کیا کیا، پڑھا، کام کیا، کس طرح سے رہیں، کیا تھی ان کی زندگی؟
مجھے کوئی خاص زیادہ اندازہ تو نہیں ہے، لیکن وہ پرسنل وہ بہت احترام کرتی تھیں، ان کی دوست تھے، ذاتی دوست تھے، نیو یارک میں تھے، کچھ بمبئی میں تھے، لیکن زیادہ رشتے داروں سے بھی وہ رابطہ نہیں رکھتی تھیں۔ مجھ سے تو خیر بہت ہی محبت سے ملتی رہی، انہیں معلوم تھا کہ جنا صاحب اور میرے نانا میں دوستی تھی آپس میں بہت زیادہ، تو اس وجہ سے مجھ سے تو بہت ہی اچھے تعلقات تھے ان کے۔
اچھا، اور جو جنا ہاؤس کا معاملہ تھا اس میں پھر کیا طے پایا تھا؟
جنا ہاؤس کا انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان کو میری مدد کرنا چاہیے اور پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ کلیم جو ہے جنا ہاؤس پر یہ دینا کا ہے اور ہمارا نہیں، بیسکلی یہ تھا ان کا کہنا، یہی تھا کہ آپ اگر اس میں بیچ میں آتے ہیں تو پھر میری مشکلات ہو جاتے ہیں، آپ مجھے سپورٹ کریں کہ جنا صاحب نے یہ گھر میرے لیے بنایا تھا اور میں اس کی یعنی ایئر ہوں، تو یہ مجھے کو جانا تھا۔ یہ
یہ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اور پاکستان کے سابق سفیر شہریار خان. اور آئیے اب سنتے ہیں شکیل اختر کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو.
انتخابات جمہوریت میں عوام کی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. انڈیا میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی تشکیل کے لیے ہر 5 برس پر انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں. ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور انفارمیشن تک عام آدمی کی رسائی کے سبب سیاسی جماعتوں کے لیے انتخاب جیتنا اب پہلے کے مقابلے کافی مشکل اور مہنگا ہو چکا ہے. حالیہ برسوں میں سیاسی جماعتوں نے ووٹروں کی غریب اکثریت کو راغب کرنے کے لیے طرح طرح کے ایسے انتخابی وعدے کرنے شروع کیے جس کا مقصد ریاست یا رائے دہندگان کی ترقی نہیں بلکہ صرف ان کا ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے. یہی سبب ہے کہ جمہوریت کے قیام کے 60 برس سے زیادہ گزر جانے کے باوجود انڈیا کی بہت سی ریاستیں دنیا کی غریب ترین علاقوں میں شمار ہوتی ہیں. شمالی ہندوستان کی بیشتر ریاستیں اسی زمرے میں آتی ہیں اور انہیں بیمار ریاستیں کہا جاتا ہے. یہاں سیاسی جماعتیں اور رہنما خود کو عوام کے منتخبہ نمائندے نہیں بلکہ ریاست کا حکمراں اور عوام کو ریاست کا مالک نہیں بلکہ اپنی رعایا سمجھتے ہیں. لیکن ملک میں کچھ ایسی بھی ریاستیں ہیں جہاں صورتحال اس سے مختلف ہے. شمال میں واقع ہماچل پردیش ایک ایسی ہی ریاست ہے. پہاڑوں میں واقع یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے. اس کی آبادی محض 70 لاکھ ہے. یہاں تقریباً 50 لاکھ ووٹرز ہیں. ہماچل میں رائے دہندگان بی جے پی اور کانگریس کو باری باری سے منتخب کرتے رہے ہیں. یہاں 9 نومبر کو انتخاب ہو رہے ہیں. دونوں جماعتوں کے درمیان مقابلہ کافی سخت ہے. ہماچل ایک ایسی ریاست ہے جہاں کوئی بے گھر نہیں ہے. ہر گھر میں بجلی ہے جو کبھی نہیں جاتی. ریاست میں بجلی کی نرخیں غالباً ملک میں سب سے سستی ہیں. ہر کسی کو صاف پانی دستیاب ہے. یہاں 80 کے عشرے سے ہی سیاسی جماعتوں نے ترقی کو اپنا نعرہ بنا لیا تھا اور دونوں جماعتوں کے وزراء اعلیٰ نے ریاست کی ترقی میں بہترین کردار ادا کیا. اس بار بی جے پی کی جانب سے پریم کمار دھومل وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں. وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور انہیں ریاست میں سڑک کا وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے. انہوں نے اپنے اقتدار میں سڑکوں کا جال پھیلا دیا تھا اور گاؤں گاؤں تک سڑک پہنچائی. ان کے مقابل کانگریس کے موجودہ وزیر اعلیٰ ویر بھدر سنگھ ہیں جو 6 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. انہیں تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کا وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے. ہماچل میں اسکول کالجز، میڈیکل کالجز، ہسپتال اور طبی سہولیات کا بہترین انتظام ہے. ایسا نہیں کہ یہاں ہر چیز مثالی ہے لیکن ایک دشوار گزار پہاڑی ریاست میں جو سہولیات عوام کو حاصل ہیں اور جو رسائی انہیں حکومت تک ملی ہوئی ہے وہ ملک کی شاید ہی کسی ریاست میں ہو.
شکیل اختر کا ہفتے وار کالم اور اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ بھی آپ کو ملے گا. اور آئیے اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا.
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
جنت دکھاتا ہے یہ نہیں یہ عاشق جانے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ کرینہ اور شاہد کی فلم جب وی میٹ کو 10 سال پورے ہو چکے ہیں.
یہ جو وقت ہے نا یہاں جو ہم کاٹ رہے ہیں یہ بہت اچھا ٹائم ہے. دیکھنا آگے چل کر ہم اسے یاد کریں گے اور ہنسیں گے.
یہ اور بات ہے کہ اس فلم کے بعد دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے.
تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں زندگی بھر تڑپتی رہوں گی؟ بے شرم, میں تمہارا ہیلپ کر رہی تھی. تمہیں مجھے تھینک یو بولنا چاہیے اور تم مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو.
اوکے, تھینک یو کہ تم نے میری مدد کی. اب تم میرا پیچھا چھوڑو گی پلیز؟
فلم کے کردار, کہانی, گانے سبھی کچھ ہٹ رہا تھا. نغمہ نگار ارشاد کامل کہتے ہیں کہ اس فلم نے انہیں بھی ایک پہچان دی تھی.
جب میری جب وی میٹ پکچر آئی تھی تو جب وی میٹ کے سارے گانے لوگوں کو بہت پسند آئے تھے, تو جب وی میٹ نے مجھے ایک طرح کی ریکوگنائزیشن دے دی تھی.
آپ بھی موج کریں گے ڈھیر ساری گوسپ اور چٹ پٹی خبروں کے ساتھ. جی ہاں, میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. جب وی میٹ ایسی فلم تھی جس نے نہ صرف ارشاد کامل بلکہ کئی لوگوں کو شہرت اور نام دیا, جن میں سے ایک امتیاز علی بھی ہیں. اداکارہ انوشکا شرما کہتی ہیں کہ ایکٹنگ میں ان کی انسپریشن جب وی میٹ اور امتیاز علی ہی تھے.
ان فیکٹ
अगर तो एक बार भी मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, जब भी मैं देख के मुझे फीलिंग हुई थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से दर्शाया अपनी 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 फिल्मों में, तो वो देख के मेरे को लगा यार ये तो सही है यार, मतलब ये तो मैं कर सकती हूँ, मतलब कुछ है करने को, तो मैं इस ये तो मैं करना चाहूँगी। तो पहली बार फीलिंग इम्तियाज की वजह से ही आई थी। तो इन अ वे अगर मैं आज एक्टर हूँ, अंदर से जो इंटरेस्ट मेरा जो जागा था वो इम्तियाज की वजह से ही हुआ था।
परिणीति चोपड़ा इस वक्त सातवें आसमान पर हैं, और क्यों ना हो भाई, उनकी फिल्म गोलमाल रिटर्न बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। मुबारक हो परिणीति।
थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक की मेरी सबसे बड़ी हिट है गोलमाल, एंड हमें ऐसा लग रहा है जैसे 200 करोड़ टच होने वाले हैं, तो बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रही है।
मैंने कितनी बार बोला है भूत भूत कुछ नहीं होता, गोपू प्लीज। देख जैसे क्रिसमस में सब लोग बोलते हैं ना, संता आएगा, सबको पता है घंटा आएगा।
सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी।
ये वो है जिनके करियर का सूरज ऐसा चढ़ा कि आज तक नहीं डूबा। इनकी जिंदगी का हर ख्वाब पूरा हुआ, और वो भी इस तरह कि किसी ने ख्वाब में सोचा भी ना होगा। कोई इन्हें किंग खान कहता है, तो कोई रोमांस का शहंशाह।
किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी।
टीवी सीरियल फौजी से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाले शाहरुख जब दिल्ली से मुंबई आए, तो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि शोहरत और कामयाबी इस तरह उनके कदम चूमेगी।
कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।
थैंक्स, थैंक्स वेरी मच।
आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड।
शाहरुख खान एक मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, और उनके वालिद जो एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका ताल्लुक शहर पेशावर से था जो इस वक्त पाकिस्तान में है।
वो एक ही गली है, किरसा खानी गली, जहां से राज कपूर साहब, विनोद खन्ना साहब, दिलीप साहब, एंड इफ आई मे ऐड मी टू, सो वी ऑल बोर्न इन अराउंड द सेम गली और एलीवे इन पेशावर। सो शायद वहाँ के पानी में कुछ है, या फिर लोगों को कुछ बात पसंद आती है जो लोग उस गली से होते हैं। My father knew Dilip Saab and Saira Ji. As a child, I'd met them also because of that. Even now, when I go in Mumbai, and again, one of the few things that I miss a lot, that Saira Ji calls me her son. She says, if Dilip Saab and she had a child, he would look like me. My father and mother also thought so, but then I think every father and mother thinks like that about their child. I don't think I was so good looking or handsome or so talented.
में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले शाहरुख खान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े फिल्म स्टार्स में से एक कहे जाते हैं।
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा।
शाहरुख एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने नेगेटिव रोल्स में हीरो बनकर जबरदस्त फिल्में दी।
मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा, आ रहा हूँ पलट के, मैं हूँ डॉट।
जिनकी मिसाल 1993 में फिल्म डर और बाजीगर, और 1994 में अंजाम थी।
I love you. किरण।
1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख के रोमांटिक अवतार ने उनकी इमेज ही बदल डाली।
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सिमरन, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। राज अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
इसके बाद दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है और मोहब्बत जैसी फिल्में आई। और शाहरुख इंडस्ट्री के नंबर वन रोमांटिक हीरो बन गए और मिलियंस के दिलों पर राज करने लगे।
कहीं पे भी चले जाओ दुनिया के, हम अभी यूरोप में शूट कर रहे थे हैरी मेट सेजल, ऐसी ऐसी जगहों में जहाँ मैं कभी गया नहीं पहले, बूडापेस्ट में, सड़कों पे सारे इंडियंस आके खड़े हो जाते हैं, लोग आके खड़े हो जाते हैं और इतना प्यार देते हैं, ऐसा लगता है हर देश जो है हमारा ही देश। यू नीड टू वर्क रियली हार्ड टू मेक इट वर्थ वाइल फॉर एवरी वन एल्स हू थिंक्स यू आर स्पेशल, सो दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट।
ले जाए जाने का हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहां हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहां हवाएं हवाएं।
शाहरुख को इंडस्ट्री में तकरीबन 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हाल ही में उनकी फिल्म रईस रिलीज हुई और फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया।
इट फील्स वेरी गुड यार, आधी जिंदगी निकल गया, सो हाफ माई एज इज गॉन, मैं ये सर्विस कर रहा हूँ कि एक्टिंग कर रहा हूँ, और अपने लिए भी की मैंने बहुत, अपने लिए भी बहुत नाम कमाया, खुशी कमाई, और फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा काम करता रहा हूँ कि लोग उस काम से खुश हों। सो 25 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम है, सिर्फ मैं शुक्रगुजार हो सकता हूँ सबका कि इतने सालों तक मुझको बेर किया है और इतने प्यार से बेर किया है और इतनी खुशी से बेर किया है, सो थैंक यू एवरी वन एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल।
शाहरुख ने बॉलीवुड में आने से पहले ही 1991 में गौरी से शादी की, उनके तीन बच्चे हैं आर्यन, सुहाना और एब्रम। लोग अक्सर ही सवाल उठाते हैं कि शाहरुख के बच्चे किस मजहब में यकीन रखते हैं।
आई थिंक आई ट्रूली बिलीव जितनी भी हाउ डू से ट्रेडिशंस होते हैं, रिलीजन होते हैं, बड़ा पर्सनल मामला है यार। आई थिंक चिल्ड्रन, ग्रोन अप्स, एवरीबॉडी शुड बी लेफ्ट टू लर्न इट देमसेल्व्स। हालांकि हमारे माँ बाप ने हमको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस ज़रूर करा दिया। सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे इट वॉज़ रिफ्यूजी कॉलोनी, तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने खुश थे, हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने खुश थे। एंड देन यू लर्न एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लव ईच अदर बिकॉज यू लर्न ईच अदर्स रिलीजन ऑन योर ओन, सो आई होप माई चिल्ड्रन डू द सेम। तो मेरी यादें भी यही हैं उनके लिए, मेरी सोच भी यही है।
बावन साला शाहरुख खान का कहना है कि आज उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो पूरी ना हुई हो। उनके पास फैमिली है, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ है, और लोगों को एंटरटेन करने का जज्बा ही उन्हें मजीद काम करने के लिए इंस्पायर करता है।
मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे अंदर ये डर है कि हम फेल हो सकते हैं, तब तक हम बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं और तब तक ही हम जिंदा हैं और खुश हैं। और आई एम वेरी प्राउड टू फील अबाउट माई सेल्फ कि मैं जब भी सुबह उठता हूँ मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं रात होने तक वो सब कर पाऊंगा जो मैं करने के लिए उठा हूँ। तो मुझे भी हमेशा डर लगता रहता है, जैसे आप सबको लगता है, आप सबको कमी महसूस होती है, लेकिन मैं चलता रहता हूँ क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि एज लॉन्ग एज आई कीप वर्किंग, एज लॉन्ग एज आई कीप बिलीविंग, आई विल बी एबल टू ओवरकम ऑल माई फेलियर्स।
सफर के बाद अब चलते चलते बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की। इस हफ्ते सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म इत्तेफाक रिलीज हुई है।
तो हुआ क्या कल रात को?
उस रात एक्सीडेंट में मुझे काफी चोट लगी थी।
सर ये काफी हाई प्रोफाइल केस है, ये विक्रम सेठी, डबल मर्डर का चार्ज है इस पे।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी फिल्म के बारे में बताएंगे। जी अर्णब,
फिल्म एक बहुत टॉट यानी बहुत ही फास्ट पेस्ड थ्रिलर है और आपको लगेगा हाँ ये भी सच हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का परफॉर्मेंस अच्छा है, उनके लिए एक चैलेंज था। सोनाक्षी भी अपने कम्फर्ट जोन से अलग उन्होंने फिल्म करी है। ये अक्षय खन्ना एक बहुत ही पावरफुल एक्टर रहे हैं तो यहाँ पे उनको एक स्मार्ट एक पुलिस ऑफिसर का रोल मिला है जो उन्होंने बखूबी निभाया है। मैं इत्तेफाक को 5 में से 3 दूंगा।
रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी नई नई बातों और मुलाकातों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
और बॉलीवुड राउंडअप के कुछ मखसूस इंटरव्यूज़ और ख़बरें आपको हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी मिलेंगी। वेबसाइट का रुख ज़रूर कीजिए। आज सरवीन के एडिटर थे काशिफ कमर, हमारे प्रोड्यूसर थी समरा फातमा, हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे यहाँ लंदन में डैनी कॉक्स और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सरवीन की पूरी टीम के साथ मुझे अंबर खैरी को आप इजाज़त दीजिए, लेकिन आखिर में ख़बरों की सुर्खियाँ सुनिए शुमाइला खान से।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे सदारत के पहले एशियाई दौरे का जल्द ही आगाज करने वाले हैं, जहां वो जापान से होते हुए जनूबी कोरिया, चीन, वियतनाम और फिलिपाइन जाएंगे। उनके इस दौरे में शुमाली कोरिया के मुतनाज़ जौहरी प्रोग्राम का मौजू गालिब रहने का इम्कान है। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल की एक अदालत ने मुल्क के पहले नायब सदर अब्दुल राशिद दोस्तम के लिए काम करने वाले 7 बॉडी गार्ड्स पर उनके एक सियासी हरीफ को अगवा करने और जिनसी हमले करने का मुजरिम करार दिया है। लबनान के वजीर आजम साद हरेरी अपनी जिंदगी को लाहे खतरात की वजह से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए ईरान पर शदीद तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि ईरान जहां गया वहां खौफ और तबाही फैलाई। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक पीर से जर्मनी के शहर बॉन में अक़वामे मुत्तहिदा का सरबरा इजलास होने वाला है, ताहम आज वहां करीबन 25,000 अफराद आलमी हिद्दत से निमटने के लिए यकीनी इकदाम लेने का मुतालबा करने सड़कों पर निकले हैं। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।